اب آپ یہ سارے سوال اپنے ذہن پہ خود لیجئے، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص تمہارے رب کی اس کتاب کو جس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں؟ دو سیکنڈ کا غور کر لیجئے بس۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی عہد کیا تھا اللہ سے؟ اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رابطوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا، ان کو برقرار رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر سورج یوسف یاد آ گئی، فصبر جمیل، اللہ کے لیے صبر کروں گی، مجھے اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ گلا نہیں ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے۔ امیجن کریں اپنے جنت میں جانے کو۔ اور ان کے اباؤجداد اور ان کی بیویوں اور ان کے اولادوں میں سے بھی جو صالح ہوں گے، صالح کون؟ ہو کین ڈیزرو، نسب ناطے رشتے سے نہیں، صرف اپنی قابلیت کے ساتھ لوگ جنت میں جائیں گے، فرمائے وہ بھی وہاں ان کے ساتھ کر دیے جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، آج اس کی بدولت تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ بس کیا خوب گھر ہے آخرت کا، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانا ہے۔ دیکھیے آخر میں صبر کی بات آ گئی، سلام علیکم بما صبرتم۔ مومن کی پوری زندگی صبر ہے۔ علم سیکھا نہیں جا سکتا صبر کے بغیر، سکھایا نہیں جا سکتا صبر کے بغیر، والنٹیئر کیا نہیں جا سکتا صبر کے بغیر، مال لگایا نہیں جا سکتا دین پہ صبر کے بغیر، اور اسی طرح سے آپ کہہ لیجئے صبر وہ کرنسی ہے جس سے جنت ملے گی، لیکن یہ ٹائم باؤنڈ ہے۔ اور حقیقت ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ان کو دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں لگتی۔ اور رہ گیا رزق، کیونکہ جب دین کی بات آتی ہے لوگوں کو رزق کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، ہائے کیا کریں، کھائیں کیسے، پیئے کیسے، گھر کیسے چلے گا، تو کہا تمہارے کوششوں سے نہیں، اللہ کے دینے سے جاتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نفع طلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، سوچیے کہ میں تو دنیا میں مگن نہیں ہوں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اف یو ول کمپیئر دس ورلڈ ود آخرہ، دس ورلڈ از نتھنگ، کچھ نہیں۔ اس سے پوچھیے جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، سب اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں اتر جاتی ہیں، کانوں کی بالیاں اتر جاتی ہیں، انگوٹھیاں اترتی ہیں، کچھ ساتھ نہیں جاتا۔ کروڑوں میں کھیلنے والا، ڈائمنڈز پہننے والا دنیا میں ہی چلا جاتا ہے، برانڈیڈ کپڑے پہننے والے کا کفن برانڈیڈ نہیں ہوتا۔ پھر پوچھو سناؤ کیا اور کمانا چاہیے گا؟ ایک دن تو انسان کو مرنا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہ کس کی فکر لگا دے۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، رب اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، اللہ صرف اس کو اپنا راستہ بتاتا ہے جو آنا چاہے، جیسے آپ اسی کو اپنے گھر کا ایڈریس سمجھاتی ہیں جو آنا چاہتا ہے۔ سچ ہے نا؟ آج شام کو بھی ایک درس ہے ایک سسٹر کا، سسٹر فائزہ کے گھر کے پاس ہے، اور انہوں نے بھی اوپن انویٹیشن دیا، آپ نے جو جانا چاہے 7:30 ٹل افطاری بھی ہے، تو آپ لوگ سسٹر فائزہ سے ایڈریس لے لیں، وہ آپ کو دے دیں گی۔ آپ اس شوق میں جائیں گے کہ چلیں درس بھی سن لیں گے، افطاری بھی ہو جائے گی، سب سے مل بھی لیں گے، تو آپ اس کا بھی اجر ہے، تو راستہ مل جائے گا نا۔ تو آپ کے نہیں، ہم نے نہیں جانا، تو کیا زبردستی ہم آپ کو ان کا ایڈریس دیں گے؟ تو اللہ بھی نہیں دیتا۔ لکھ لیں کیا میں نے اللہ سے اس کا ایڈریس مانگا، تو اس کے لیے پھر من اناب رجوع کرنا۔ کون ہوتے ہیں منیب؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو، اللہ کی یاد وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوتِ حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. الا بذکر اللہ ہے نا خوبصورت آیت. ذکر دل کی زندگی ہے. لوگ کہتے ہیں میوزک از فوڈ آف دی سول، تو بتائیے کہ پھر ایسے لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، وہ روتے کیوں ہیں؟ کبھی آپ گلیمرس لوگ جن کے فین اور اے سی ہوتے ہیں نا، آپ ان کی ذرا انڈیویجل لائف دیکھیں، پٹی، مسٹیبل، گھریلو زندگی برباد، شوہر کہیں، بیوی کہیں، سب نہیں ہوں گے ایسے، میں نہیں کسی کو جانتی، لیکن عام دیکھا گیا ایسے لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. کئی کی شادیاں ادھر ٹوٹ رہی، ادھر جڑ رہی، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں. وہ کسی کی بات اچھی لگی کہ نان مسلم کو غم ہوتا ہے تو وہ لیکر شاپ پہ جاتا ہے، اور مسلمان کو غم ہوتا ہے تو وہ ذکر شاپ پہ جاتا ہے. یہ کتاب آپ کو بھی کئی غموں سے بے نیاز کر دیتی ہوگی یہاں بٹھا کر. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اطمینان دے دے، اللہ کی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ سکھا دیا، اور جس کو سچا اسلام مل گیا اس کی زندگی میں اللہ کی یاد آ گئی. یقین ہی نہیں آتا کہ آج بھی اسلام میں اتنی خیر ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کو یہ خیر دے سکتا ہے. تو ایک دفعہ اس بات کو عام کر کے دیکھیے کہ اس سے سکون ملتا ہے. آپ اگر سب سے یہ چیز ضرور شیئر کیا کریں، کیا ملتا ہے وہاں جا کے؟ پیس، تطمئن القلوب، ملتا ہے کہ نہیں؟ ایک عجیب ٹرینکولیٹی، پیس، ایسے لگتا ہے ہلکی ہلکی اوس دل پہ برستی ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ جیسے کھانا کھا لیں تو پیٹ بھر گیا، نظر نہیں بھری، کہتے اس کھانے کو پیک کرا کے لے جاؤ. اس طرح یہاں وہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ دل کرتا ہے ہائے یہ وقت کبھی نہ ختم ہو، یہ ختم ہو گیا تو یہ فیلنگ چلی جائیں گی، تو اس کو پیک کر دیں، میں اس کو باقی دن کے لیے اپنے ساتھ رکھو. ایسی ٹھنڈی پہاڑ دل پہ پڑتی ہوگی آپ کے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. گناہوں والی زندگی عذاب والی زندگی ہوتی ہے، اتنی تلخ ہو جاتی ہے وہ زندگی کہ لوگ زندہ نہیں رہنا چاہتے. اور قرآن اتنا سکون دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں اطمینانی اب ملا، سکون اب ملا. ٹوٹے ہوئے دلوں والے آتے ہیں اس قرآن کی محفلوں میں، دل جڑ جاتے ہیں. ٹوٹی ہوئی ہڈیوں والے آتے ہیں، ان کی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں. بیمار آتے ہیں، ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ بے نیاز ہو جاتے ہیں ارد گرد سے. اللہ ہمیں ایسے ہی دے دے. پھر جن لوگوں نے دعوتِ حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب، اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. نبی اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، تاکہ آپ ان لوگوں کو وہ پیغام سنائیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا، اس حال میں کہ اپنے بہت مہربان خدا کے کافر بننے میں. ہائی لائٹ کریے گا اس کو، بڑے مہربان رب کے منکر بنتے ہو. ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی میرا ملجا ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر ہم کوئی ایسا قرآن اتار دیتے جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اسی طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں، بلکہ اختیار سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ قرآن تو دلوں کو پھاڑتا ہے، تم کن معجزوں کی بات کرتے ہو؟ پھر کہنے ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یہ ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوگا. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور اللہ کا وعدہ کیا؟ کذالک ننجی المومنین. اللہ مومنوں کو نجات دیتا ہے. اللہ آج بھی مومنوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے، اور ہمیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھانے کی توفیق دے. رہ گئے آپ کے اوپر جو مشکل حالات آئے تو ڈونٹ وری، ولقد استخزی بی رسول من قبلک. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں، جرتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ کچھ شریک ٹھہرا رکھے. سوچئے 3 سیکنڈ تک. یہ اللہ کی صفت ہے، ہر بندے کی کمائی پہ نظر ہے اس کی، نیکیاں کما رہے کہ بدیاں. اے نبی ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ ہیں کون. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ یا تم بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ان کے لیے ان کی مکاریاں خوش نما بنا دی گئیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے. یعنی لوگ جب دین سے دور ہوتے ہیں تو ناراض نہیں ہوتے، دکھی نہیں ہوتے، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے سے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو اللہ سے ان کو بچانے والا ہو. اللہ سے ڈرنے والے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے، سوچیے ذرا کیسی خوبصورت ہے وہ جنت، کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس کے پھل دائمی ہیں اور ان کا سایہ لازوال ہے. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے. ایک لفظ ہے یہاں، النار، آگ، دوزخ کی آگ. کون سا انجام اچھا؟ ہر ایک کو جان سمجھ ہے اس کی. اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. آپ صاف کہہ دیجئے، مجھے تو بس ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، لہذا میں تو اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. دعا کیجئے یہی جملہ ہماری زبان پہ بھی آ جائے، میں صرف ایک رب کی طرف بلاتا ہوں، مجھے اور کسی کی طرف رجوع نہیں کرنا. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمانے عربی تم پر نازل کیا. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. اللہ نہ کرے ہم کبھی اس کتاب کو پا کر چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں کچھ اور لے لیں. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے. اب یہاں سے نوٹ کیجئے کہ یہ صورتیں جب نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کتنا بوجھ محسوس کرتے تھے، اور کہیں آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ غصہ نہ کریں، یہی آئے گا غم نہ کریں. کیونکہ سچا دیندار لوگوں کی بے دینی پہ غصہ نہیں کرتا، دکھ کرتا ہے کہ ان کو کیوں اس چیز کی قدر نہیں. تو اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دیتے ہیں. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا. یعنی بیوی بچوں کے ساتھ ہی دین کے کام کرنے ہیں، یہ رکاوٹ نہیں ہے. ان کو بیریئر نہ بناؤ اپنے دین کے راستے میں، ان کو برج بناؤ. یہ دو کہ لوگ کہتے ہیں یہ شوہر نہیں آنے دیتے، بیویاں نہیں آنے دیتی، بچے رکاوٹ ہے. کل نبیوں نے تو بچوں بیویوں کے ساتھ کام کر لیا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لاتا. ہر دور کے لیے کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے، یہ تقدیر سے متعلق آیت ہے. اللہ تعالیٰ تقدیر کی کچھ باتوں کو بدلتا ہے، کچھ کو نہیں بدلتا. دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو خیر ملنی ختم ہوتی ہے. تو تقدیر کا موضوع بھی سمجھنے کے قابل ہے. اس پہ بھی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور فرمایا نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ ماں آپ کو جیتے جی دکھا دیں، جس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں. بہرحال آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا اور حساب لینا ہمارا کام ہے. جسٹ کنوے دا میسج. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ اللہ حکومت کرے کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر بھی نہیں لگتی. تو پھر اللہ سے ڈرو دوسروں سے ڈرنے کی نسبت. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں. وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اس سے بھی کوئی بڑی ڈھٹائی ہوگی جو ادھر بیان کی گئی. کیا یہ منکرین کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو ہی نہیں، یعنی ہم تمہیں رسول ہی نہیں مانتے. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. کون ہے کتاب آسمانی کا علم رکھنے والا؟ قرآن پڑھنے والے لوگ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ گواہی دینے والا بنا دے. اگلی صورت ایک ایسی ہستی کے نام ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ابراہیم ایک انسان نہیں ایک امت ہے. وہ کام جو ساری دنیا کے لوگ مل کے نہ کر سکے وہ ابراہیم نے کر دیا. سورت نحل میں ان کی یہ خوبی آئے گی. سورت ابراہیم کے نام پہ نا تو پوری سورت میں صبر اور شکر کا ذکر ہے. صبر شکر, صبر شکر, اور اندھیروں سے روشنیوں کا سفر آپ اس سورت میں دیکھیں گے. پہلی آیت ہی لگے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں, ان کے رب کی توفیق سے. ہائی لائٹ کریں, پورے قرآن میں قرآن کی جتنی خوبیوں کا ذکر ہے نا, سب سے زیادہ یہ آیت قرآن کے بجائے نزول کو بتاتی ہے. وائے اللہ تعالیٰ ریویل دس بک, تاکہ لوگ اندھیروں سے روشنی میں آ جائیں. کفر کے اندھیرے, جہالت کے اندھیرے, دنیا پرستی کے اندھیرے, بغض کینوں کے اندھیرے, یہ کتاب اصل میں لوگوں کو روشن خیال بناتی ہے. آپ کہہ لیں کہ قرآن کی آیتیں الومینیٹ بھی کرتی ہیں اور انلائٹن بھی کرتی ہیں. اگر کسی کو روشن خیال بننا ہے, آپٹمسٹک بننا ہے, تو اس کتاب سے جوڑے تعلق. آج لگا اس کتاب سے کٹنے والے ماڈرن ہیں, وہ بڑے روشن خیال ہیں جو بڑے تاریک قسم کے نظریات پیش کریں, اور یہ خوبصورت مسائل بتانے والی کتاب والے آج دکھی ہیں. تو آپ پورے فخر اور یقین کے ساتھ دنیا میں چلے پھریں کہ یہ کتاب آپ کو ماڈرن بناتی ہے. لیکن یہ ہوتا اللہ کی توفیق سے ہے. کدھر بلاتی ہے یہ کتاب؟ الی صراط العزیز الحمید, ان کے رب کی توفیق سے اس ذات کے راستے پر جو زبردست, اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں اور زمین و آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے, اور سخت تباکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. ہائی لائٹ کریے, اس آیت میں دنیا کے پیچھے بھاگنا اور اس مطلب اس کو ہر قیمت پہ لینا آخرت کو چھوڑ کر, اس شخص کو کافر کہا گیا. آپ تو جلدی میں نہیں سمجھیں گے, ہائی لائٹ کر لیں, بعد میں جا کے اس کو پڑھیے گا. یعنی دنیا کی محبت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. کون لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں, اپنا محاسبہ کرتے ہیں, میں کس کو ترجیح دیتی ہوں, واٹ آر مائی پرائرٹیز, میرے غم میرے ہم کیا ہیں. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے, یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. اللہ ملا تجلنا ملو, کیونکہ ابھی دنیا تھوڑی ہوتی ہے نا تو دین کی طرف آنا آسان ہے. اٹس اوکے, تھوڑے دور چلے جاتے ہیں نا تو پھر تو اللہ ہی لائے تو بندہ آتا ہے. کیونکہ ایسی جیسے آپ سیدھے چل رہے تھے نا, آپ راستہ پلٹتے ہیں, تھوڑا سا دور ہے نا, آپ ایک یو ٹرن لے کے واپس اسی روڈ پہ آ جائیں گے, اور راستہ پلٹ کے آپ کسی اور روڈ سے پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلے گے, آپ کو تب راستہ بھی نہیں ملے گا. ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو اس وقت لاسٹ ہیں دنیا میں, جو قرآن کے نام سے غصے میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا قرآنک فوبیا, کوئی ضرورت نہیں اس کو پڑھنے کی, بس سنو, دیٹس اٹ, صرف اس کو ذاتی طور پہ پڑھو. جیسے لوگ راستے سے اترے ہوئے, ہم نے ان تک پہنچنا ہے, اور اپنے بھی دین کے تحفظ کی یہی صورت ہے کہ ہم دوسروں کی ہدایت کی فکر کریں. فرمایا, ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا, اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں کھول کھول کر اچھی طرح بات سمجھا دے. کیا سمجھ ہے؟ کہ کتاب اپنی زبان میں سمجھ آتی ہے. آج امت مسلمہ اور خاص طور پہ پھر غیر عرب لوگ کی زبان میں پڑھتے ہیں, کتنا کم رواج ہے اس کتاب کو اپنی زبان میں پڑھنے کا. اور اس وقت آپ سب کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنی زبان میں اس کتاب کو پڑھ اور سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس کی ویلیو پہچاننے والا بنا دے. پھر اللہ جسے چاہتے بھٹکا دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا, اور وہ بالا دست اور حکیم بھی. یعنی سن کے بھی سارے کوئی نہیں عمل کریں گے, لیکن چلے سن تو لیا نا, تو توفیق مانگ لیتے ہیں کہ اللہ کتاب پڑھنے کے بعد نہ بھٹکانا. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں, اس سے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ, اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا. کون سا صبر کرنا ہے امت مسلمہ نے؟ دنیا کا صبر, حرام کا صبر, ایکسیسیونیس کا صبر, ٹائم ویسٹنگ کا صبر. اور شکر کس پہ کرنا ہے؟ جو مل گیا, جو ہے اس کا شکر. ہم اپوزٹ چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہے نا, یہ قسم کا ہمارے لیے انرجی ڈرنک ہے. ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں. ہم یہاں آتے ہیں, پڑھتے ہیں, تھک جاتے ہیں, دل بھی لگتا ہے, پھر گھر یاد آتا ہے, گھر جاتے ہیں. آج ان کے بچے وہ بچوں کو ملیں گے, ہنسیں گے, کھیلیں گے, شوہر ہے ان سے محبت کی بات ہوئی, بڑوں کو دیکھا, پھر فریش ہو جاتے ہیں, پھر کھلاتے پلاتے ہیں, رات کو سب مزے سے باتیں کی, سو اگلے دن ہم پھر فریش ہو کے آ جاتے ہیں. اگر یہ بچے گھر بچے گھر دیتے نا تو ہماری زندگی کتنی بوجھل ہو. وہ لوگ گھروں سے نکلتے نہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جن کے پاس یہ رشتے نہیں ہوتے. تو ان نعمتوں کو انجوائے کریں, اور ان کو انجوائے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو بھی اپنے ساتھ ان راستوں پہ لگا لیں کہ جس میں آپ لگیں گے. اور آپ یاد رکھیے کہ شکر جو ہے نا یہ زندگی کو شوگر والا بنا دیتا ہے, سویٹ بنا دیتا ہے, اور دنیا کی نعمتیں اچھی لگتی ہیں. شکر گزار آدھے گلاس پر بھی شکر کرے گا, اور نہ شکرا بندہ آدھے گلاس پر دیکھے گا بلکہ شکر گزار اس پر بھی شکر کرے گا کہ اللہ شکر ہے آدھا گلاس خالی تھا, پورا بھرا ہوتا تو میرے کپڑوں پہ جوس گر جاتا. یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. اذیت دینے والے پر آپ شکر کریں گے کہ اس نے آپ کو نیکی کا موقع دیا, صبر کا موقع دیا, تو یہ کتاب حقیقت میں آپ کی برین اسٹارمنگ کرتی ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کس احسان کو یاد رکھو جس نے تم پر کیا, اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے, تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا لیتے تھے, اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی. کیا پتا چلا حکمرانوں کا ظلم اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا, کیا آیت 7 ہائی لائٹ کیجیے گا, لائن شکر تم لازید ان کا پر تم شدید, بڑی فیمس آیت ہے. اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. سچ کہ نہیں, آپ کی دوست آپ کو کھانا پکا کر بھیجے اور آپ کھا کے کہ واہ کیا مزے کا کھانا تھا, بہت ہی اچھا لگا, اگلی دفعہ کیا کرے گی؟ آپ کے حصے کا پہلے سے ڈال لے گی. آپ کو اچھا لگا نا, وہ آپ کو ضرور دکھتا ہے دال چاول کے نام, آپ کہیں گے بہت مزے کے لگے. اس وقت آپ کو یہ بھی بڑے اچھے لگ رہے ہوں گے سوچ کے. جب ہم لوگوں کی قدر کرتے ہیں نعمتوں کی تو اور دیتے ہیں, اور اگر وہ آپ کو کھانا بھیجے اور اگلے دن آئے تو دیکھے ٹریش میں پڑا ہوا, کیا ہوا؟ ہم نہیں کھاتے, مجھے اچھا نہیں لگا آپ کا کھانا. کیا کبھی اگلی دفعہ بھولے سے بھی آپ کو وہ کھانا بھیجے گی؟ میرے لیے کوئی بھی نہیں بھیجے گی. تو یہ ہے شکر سے نعمت پڑتی ہے, اور یقین کریں شکر نعمتوں پہ مہر ہے, سٹیمپ لگ جاتی ہے. چلیے ذرا آئیے اس وقت اپنے اس قرآن کی نعمت پہ دل سے شکر کریں, تو کیا ہوگا؟ پھر یہ نعمت پھٹ جائے گی. سوچ کے شکر کریے گا. کتنے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں اس نعمت پہ کہ اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہوا ہے؟ تو دل سے سارے ایک دفعہ اکٹھے کہیں الحمدللہ. بس اتنی الحمدللہ, بس اتنی, صرف اتنی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس نعمت کے مقابلے میں جو ہمیں مل رہی ہے. پھر کہیں آپ کی صلح. ہم جو مجھے ایک عورت کی بات یاد آئے گی جو مسلم ہوئی, تو اس نے کہا کہ میں اتنی خوش ہوں اسلام کے ملنے پہ, میرا دل کرتا ہے میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت پہ کھڑے ہو کر جتنا اونچی کہہ سکوں لوگوں کو کہ دکھاؤں کہ لوگوں میں بہت خوش ہوں میں نے کیا پا لیا. واللہ جب ہمیں اس دولت کا احساس ہوتا ہے نا تو پھر ہم خاموش نہیں رہ سکتے, ڈھیلے ڈالے نہیں رہ سکتے. پھر کہیں ایک بار اس کا بول سکتا ہے اتنا اچھی, جب تلاوت ہوتی ہے تو کیوں نہیں بولتے؟ اللہ تعالیٰ میں اپنا شاکر بندہ بنا لے. اللہ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا, اور اگر کفرانے نعمت کرو گے تو میری سزا بڑی سخت ہے. اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے, اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. سچ ہے کہ نہیں؟ اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری شکر کی, وہ تو پہلے سے چوزن ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں, قوم نوح عاد ثمود اور ان کے بعد آنے والی بھی بہت سی قومیں جن کا شمار تو اللہ ہی کو معلوم ہے, ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہم اس کو نہیں مانتے. یہ بھی نوٹ کریں, ہمیشہ لوگوں کو سچ کڑوا لگتا ہے, اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے اس کی طرف سے ہم سب شک میں مبتلا ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے, وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے. سوچیں، اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کی اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں کہ جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی، اور جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے. اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، لکھ لیں پیئر پریشر، اور ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، ڈیپوٹیشن، ڈیپورٹ کر دیں گے. اگر آپ اپنی حرکتوں سے بات ہیں، تھریٹنگ، دونوں ہی چیزیں ہیں نا. تو کیا ہوا؟ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. تو کس کی بات سچی؟ اللہ کی کہ بندوں کی؟ اللہ کی. تو اس سے ڈرنا ہے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو، یہ انعام ہے اس کا جو میرے سامنے جواب دینے سے خوف زدہ ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے. اکثر ان آیتوں کو لفظوں کے ساتھ دیکھ لیں، جہنم کیسی ہے. پھر اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے، وہاں انہیں کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، زخموں کا دھون، پیپ، پس ملی ہوئی گاڑی، تھک، بدبودار، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا، کون پیے اس کو، اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے والا نہ ہوگا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو بنا ہوا ہے. سوچیے ذرا، کوئی پی سکتا ہے؟ اور کیا یہ حق ہے کہ بس ایسے ہی ڈرایا ہوا ہے؟ ایگزیجریشن ہے، قرآن کی آیت ہے. تو جہنم میں جہنمیوں کو زخموں کی دھوون پینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. کتنے تھوڑے دن کی دنیا، اور نہ ختم ہونے والی جہنم لے کر دنیا کو پا بھی لیا تو کیا فائدہ کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بگلی آیتوں میں اعمال کے ضائع ہونے کی مثال دے رہے ہیں. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کسی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کا راکھ ہونا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کو حق پر قائم کیا؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، اور ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں. سب ضائع، جیسے سراب ہے نا معراج، کافر کی نیکیاں ایسی ضائع ہو جائیں گی، کچھ بھی تم کو نہیں ملے گا. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، وی وار ڈیپینڈنٹ. یہ کس کمزوری کی بات ہے؟ جسمانی کمزوری؟ نہیں، ایمانی کمزوری، اخلاقی کمزوری. جو دنیا کی چمک دمک سے امپریس تھے، جن کی ول پاور بڑی ویک تھی، جذباتی طور پہ کمزور تھے، عقیدے کمزور تھے، حق کو دیکھتے تھے، جانتے تھے، مانتے تھے، پھر عمل نہیں کرتے تھے، لوپ ہولز ڈھونڈتے تھے نہ عمل کرنے کے، بہانے ڈھونڈتے تھے، دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے تھے، کوئی ایسا دین سکھا دے کہ نہ ہجرت ہو، نہ جہاد ہو، نہ لائف سٹائل بدلے اور ثواب ہو، اپنے کمفرٹ زون کو نہ چھوڑنا پڑے. وٹ ایور وی وانٹ لے لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. کوئی یہ کہہ دے یہ آج ٹائم باؤنڈ ہے، کوئی بات نہیں، یہ فلاں حکم، یہ اختلافی ہے، چھوڑ دو اس کو، نو پرابلم. یہ امریکہ میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، چھوڑ دیجیے اس کو، یہ نہیں وہ نہیں، ڈونٹ وری بی ہیپی، بس پڑھو، سود کھاؤ، پیو، جو مرضی کرو، تم مجبور ہو. کل ایسے کمزور تھے جب دوسروں کی باتوں پہ کہیں گے اللہ، جاتے تھے فلاں کے درس میں، پکڑ اس کو. اب دیکھیے ذرا آیت میں کیسے ان کو جا کے وہاں جہنم میں دلوانا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بڑوں سے جا کے کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں تمہارے پیچھے لگتے تھے، تمہارے درس سنتے تھے، تمہاری سپیچز، تمہارے شوز سے ہماری آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ جواب سن لیجیے. کون جواب دیں گے؟ وہی جو دین کو اتنا ڈائلیوٹ کر کے پیش کرتے تھے، وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے. ہم تو خود بھٹکے ہوئے تھے، ہماری تو اپنی آنکھوں پہ خواہشوں کی پٹی پڑی تھی. اب تو یکساں ہے کہ خواہ ہم جزا و فضا کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی صورت کوئی نہیں ہے. کیا بنے گا اس کو؟ کہتے ہیں نا کہ جن کی امید پہ گناہ کیے وہ خود ہمیں اس وقت دھوکا دے گئے. اب اگلی آیتوں میں شیطان کی سپیچ جو وہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہو کے دے گا. روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ نیک لوگ انبیاء کی سفارش کر رہے ہیں اور انبیاء اس ان کے حق میں سفارش کر رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں، تو گناہگار لوگ آئیں گے شیطان کے پاس، کہیں گے ہم تو ساری زندگی تیری بات کرتے رہے، اٹھا ذرا ہماری بھی مدد کر. وہ دیکھ فلاں نبی فلاں کے ساتھ جا رہا ہے، فلاں نبی اپنی قوم کی سفارش کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اب بتا ہم کدھر جائیں. خیر وہ کیس سن کر اس کو اٹھائیں گے. بڑی تفصیلی روایت ہے، پڑھ لیجیے گا اس کی تفصیل میں، کسی کتاب میں بھی پڑھ لیں. حدیث میں تو شیطان اپنی جگہ سے اٹھے گا، اتنی بدبو اٹھے گی اس کی محفل سے کہ کبھی ایسی بدبو نہ اٹھے گی. اور اٹھ کے سپیچ کیا کرے گا؟ آئیے سنتے. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا اور شیطان کہے گا، حقیقت یہ کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے. آج شیطان سچ بول رہا، قیامت کے دن جا کر دنیا میں جھوٹے وعدے کرتا. اور جتنے وعدے میں نے کیے تھے ان تم سے، ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا. پہلے سچ بولے گا، پھر ایک دم بات بدلے گا، ہاں میرا تم پر کوئی زور بھی تو نہیں تھا، آئی ڈنٹ فورس یو، میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا، میں نے اس کے طرف کچھ نہیں کہا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. تم پہلے سے تیار تھے، خوش تھے، تم تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، دعوت نامہ ملے، بچوں کو لے کے پہنچتے ہیں، کیا فن ہوگا، کیسی نائٹ گزرے گی، کیسا مزہ آئے گا، تم تو چل پڑے. یاد رکھیے ہر گناہ شیطان کا دعوت نامہ ہے، یا شریعت یا شیطان، یا رحمان یا رجیم، ان دو میں سے ایک راستہ خود کو چوز کرنے کے لیے انسان نے ڈھونڈنا ہے. جب اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے تو خود بخود شیطان کے راستوں پہ چلتے ہیں. اور اب ذرا سنیے وہ کیسا طوطا چشم ہے، آنکھیں پھیر رہا ہے، کہنے لگا اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو. پتا چلا کہ پھنسا ہوا وہ بھی ہے. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. اب بتائیے کہ کیا کریں گے وہاں لوگ جنہوں نے آج شیطان کی آس پہ کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے، اس کو پکڑائیں گے؟ تو آج آنکھیں کھولیں، اور اللہ کا کتنا رحم ہے کہ اس نے قرآن میں یہ بات پیش کر دی. اس کے بخلاف اب ایک اور لوگ کا ذکر ہے، یہ بھی آیتیں بڑی خوبصورت ہیں. فروٹس آف ایمان اگلی آیتوں میں اسی میں آئے گا کہ اب ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے، اللہ ہمیں ان میں کر لے. بہت کل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. دعا کریں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے، اللہ مجلنا منہم، اللہ میں انہی لوگوں میں کرنا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاہیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثال اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بد ذات درخت کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے. یہ ہے وعدے جس کے اوپر ہم دو ٹاپک کرتے ہیں، اسلام اے ٹو زی اور فروٹس آف ایمان. آپ کو دونوں کئی مختلف فارمز میں ملیں گے انشاءاللہ، اگر ممکن ہوا تو ایک تو آپ کو پریزنٹیشن بھیجیں گے، بہت ہی خوبصورت پاور پوائنٹ ہے کہ کیسے اسلام کترا کترا کر کے دل میں آتا ہے. درخت جیسے بیج سے شروع ہوتا ہے، مٹی میں جاتا ہے بیج، फिर उससे कोंपल उगती है, फिर उसके बाद स्टेम उगता है, फिर स्टेम से आप देखिए कि शाखें हैं, शाखों पे पत्ते हैं, फिर कहीं फल है। इसी तरह इस्लाम दिल में अल्लाह की मोहब्बत से शुरू होता है, फिर दिल की मट्टी है, फिर वहां से स्टेम निकलता है। ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। फिर वहां से शाखें हैं, जो मामलात हैं, जो हमारे एक दूसरे से ताल्लुकात है, इखलाक के पत्ते हैं, फिर कई फ्रूट्स हैं जो इस्लाम से हमें फायदे मिलते हैं। तो ये सुनने के लायक टॉपिक है। बहुत दफा हुआ अगर फ्रूट्स ऑफ ईमान का कोई लिंक हुआ पुराना तो वो इनको दे देंगे इंशाल्लाह ताला। 21 मुख्तलिफ फ्रूट्स ऑफ ईमान हमने इन आयतों पे किए हुए हैं कि ईमान के बाद मिलता क्या है। तो इंशाल्लाह इससे फायदा लेकर अपना भी फायदा करना है और दूसरों का भी। फिर आगे ना कदरियों और ना शुक्रियों की बात है। अलम तरा इल्लज़ीना बदलल्लाहु नेमतल्लाहि कुफ्रा, तुमने इन लोगों को देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई, कौन सी नेमत लिख लीजिए रसूल, और इसे कुफराने नेमत से बदल दिया और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया, यानी जहन्नम, जिसमें वो झुलसे चाहेंगे। वो बदतरीन जाय करार है। अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज कर लिए ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। इनसे को अच्छा मजे कर लो, आखिरकार तुम्हें पलट कर दोजख में जाना है। ए नबी, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं कि अल्लाह हमें इनमें शामिल कर ले, इनसे कह दो कि नमाज कायम करें, जो कुछ हमने इनको दिए इसमें से खुले और छुपे राखे खैर में खर्च करें, कबल इसके कि वो देना है जिसमें न कोई खरीदो फरोख्त होगी न दोस्त नवाजी होगी। कभी कोई नोट ऐसा हो कि जिसको एक्सपायर होना है तो हमारी क्या ख्वाहिश होगी, उसको खर्च कर लें, और खर्च करा नहीं होगा तो बाद में वो कागज का टुकड़ा है। इसी तरह आज मेरा जो माल अल्लाह के रास्तों में लगता है, अल्लाह के बंदों पे लगे, अल्लाह के दीन पे लगे, किसी दीनी काम पे लगता है, अल्लाह के बंदों के फायदे की खाने पीने पे लगता है, वो सब अल्लाह ताला के हाँ कर्ज है। अल्लाह ताला कहते हैं बाद में नहीं होगा। और मैं सोचती हूँ कितनी तेजी से रमजान गुजर रहा है ना, अगर कोई नोट बचा खुचा रह गया रमजान के बाद खर्च किया तो पता चला कि बाय 169 फ्री की सेल खत्म हो गई। कितना दुख होता है, एक ही दिन के फर्क से बाद लोग सेल में जाते हैं तो पता चलता है कल सेल खत्म हो गई। तो इस रमजान की नेकियों से फायदा उठा लें हम सब, ताकि कल की हसरत से बच सकें। अल्लाह वो ये जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए से तुमको रिस्क पहुंचाया और तरह तरह के फल पैदा किए, इसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि समंदर में इसके हुक्म से चले और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। है ये सब चीजों का एहसास हमें, जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि लगातार चले जा रहे हैं, और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, तो फिर वाइन तौद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत का शुमार करो, नेमते नहीं एक नेमत, देखने की नेमत, सुनने की नेमत, खाने की नेमत, बच्चों की, शौहर की नेमत, एक नेमत को भी गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत से इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्र है। यानी कि बार बार एक तकरार आई है सखरा की, सखरा लकुम, सखरा लकुम। तो सखरा कहते हैं किसी को बगैर मुआवजे पर काम पर लगा देना। एक जुमला बोल दूं, कम हंसिएगा। मैं जब शौहरों को बाहर इंतजार करते बेगमात का देखती हूँ तो मुझे यही याद याद आती है, कैसे अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। बेचारे आधी आधी रात तक बाहर खड़े और बेगमात बातें कर रही है अंदर। तो मैं सोचती अल्लाह ने इनको कैसे मुसख्खर कर दिया, गुस्से में आए गाड़ी लेकर चले जाए, आती रहना जिसके साथ मर्जी। कई दफा कहेंगे भी छोड़ के चला जाऊंगा बाजार में से, फिर भी आप शॉपिंग करती रहे करती रहे, कोई नहीं जाते छोड़ के। ये अल्लाह की नेमत है ना। तो अल्लाह ने जैसे बेजान चीजों को हमारे कामों में लगाया, इस तरह रिश्तों को भी हमारे लिए डाला। इन रिश्तों को इंजॉय करें, ये अल्लाह की नेमत होती है, और इनकी नाशुक्री से इंसान की अपनी जिंदगी भी बेकार हो जाती है। इसीलिए कहा वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को भटका देता है, और अल्लाह को इख्तियार है जो कुछ वो करे। वही काल इब्राहिम और रब्बी जल हासिल बलद अमीना, अब इब्राहिम का तस्करा है जिनके नाम पर यह सूरत है। याद करो वो वक्त जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि परवरदिगार इस शहर यानी मक्का को अमन वाला शहर बना। आज हमें अपने मुल्कों के लिए इस दुआ की जरूरत है। दुआ करते हैं अल्लाह हमारे मुल्कों में अमन और चैन डाल दे, और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। परवरदिगार इन बुतों ने बहुत सारों को गुमराही में डाल दिया, मुमकिन है मेरी औलाद को भी ये गुमराह कर दे, बस इनमें से जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है, और जो मेरे तरीके के खिलाफ चले तो तू यकीन अंदर गुजर करने वाला और मेहरबान है। حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بچوں کو اس گھر کی طرف جوڑ دے، ان کے دل ادھر مائل ہو. آج مجھے اور آپ کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے مردوں کے دل مسجدوں کی طرف مائل ہو جائیں، ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کے دل مدرسوں کی طرف مائل ہو جائیں، پھر انشاءاللہ نصیب بدلے گا اور خیر کے راستے کھلیں گے. پھر اپنی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جب تک دین والے قربانیاں نہیں دیں گے دنیا والوں کو خیر نہیں ملے گی. اس لیے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے ایک بے آب و گیا وادی، یعنی جس میں نہ پانی ہے نہ کوئی فصل اگتی ہے، اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا. پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو اس کا شوق لگا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. ابراہیم نے اللہ کا گھر بسانے کے لیے بڑھاپے میں اپنے گھر کو بیکار کر لیا. بیوی بچے کے بغیر گھر گھر تھوڑی ہوتا ہے، لیکن ابراہیم کو پتا تھا کہ یہ کعبہ آباد تب ہوگا جب میں یہ قربانی دوں گا. آج پھر اسی کعبہ کی آبادی کی ضرورت ہے. آج اگر ہم تھوڑا سا اپنے گھروں کے اسکیڈول کو، روٹین کو ادھر ادھر کر کے اس دعا کو پانے کے قابل ہو جائیں، آپ دیکھیے گا جس طرح آج کعبہ کی طرف لوگ بھاگے جا رہے ہیں نا، اسی طرح انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس اسلام کی طرف لوگ جوک تر جوک آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے. پھر فرمایا پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے. حقیقت یہ کہ میرا رب ضرور دعاؤں کو سنتا ہے. کوئی جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، بیوی 40 چھوڑ دیجئے، 50 چھوڑ دیجئے، مینوپاز چھوڑ دیجئے، 60-70-80 کی بھی ہوگی نا، وہ بھی اولاد کی نعمت سے اگر محروم ہے تو مایوس نہ ہو، وہ دے سکتا ہے. کماری مریم کو دے سکتا ہے نا، بوڑھے ابراہیم کو دے سکتا ہے نا، بوڑھے زکریا کو دیا، بوڑھی سارا اور حاجرہ کو دیا، تو پھر اللہ کیوں نہیں دے سکتا. تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نیک صالح اولادیں عطا فرما ان کو جن کو نہیں دیا، اور وہ ان اولادوں کے بہترین پرورش کر سکے اور قدردانی کر سکے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. ہائی لائٹ کریں گے، آپ کے لیے ابراہیم نے دعائیں کی ہیں. پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب کہ حساب قائم ہو. آئیے ہم بھی ذرا اپنے پیاروں کو یاد کر کے اس دعا کو پڑھ لیں، میرے ساتھ پڑھیے گا. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین. اے اللہ ہم نے قرآن کے دوران یہ دعا پڑھی ہے، اس دعا کے ایک ایک لفظ کو ہمارے اوپر لگا دے. ولا تحسبن اللہ غافلا، اب یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو ان کو ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. سوچیے محتین مقنی روسہم، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نسریں اوپر جمی ہوئی ہیں اور دل اڑے جا رہے ہیں. اے نبی اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب ان کو آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں. آج ابھی مہلت ہے جس کا کل لوگ حسرت کے ساتھ ذکر کریں گے، تو آج میں اور آپ اس دعوت کو لبئی کہہ سکتے ہیں. مگر ان کو صاف صاف جواب دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال ہی نہیں آنا، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگر جن کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. تو آج کی چالوں کو کیا اللہ نہیں توڑ سکتا؟ توڑ سکتا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس دن کی فکر کریں. آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے ابراہیم کی قربانی کی بات پڑھی، کیسے بیوی بچے سے الگ ہوئے، پھر اس کے بعد ابراہیم نے یہ دعائیں مانگی تو قبول ہوئی نا. یہ ساری جو دعائیں نا، یہ حضرت اسماعیل اور ان کی ماں کو وہاں چھوڑتے وقت مانگی تھی. تو جب ہم اللہ کے راستوں میں نکلیں تو ایسی سب دعائیں پڑھ کے آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیامت کے دن کی سختی سے بچائے جس کا تذکرہ ان آیتوں میں. اب سورت کا اینڈ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ. آج کے تناظر میں اس آیت کو سنیے اور پر امید رہیے. پس اے نبی، تم ہر کس سے گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے، اور ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے. امیجن کریں، قیدیوں کو تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، کتنی گرم ہوتی ہے لک جس کو بولتے ہیں جو روڈ پہ ڈالی جاتی ہے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا جا رہے ہوں گے. کیوں بھائی؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے. اور ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. دنیا میں بھی لے رہے، وہاں بھی لے گا. تو آخری آیت میں امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. چاہتی ہوں کہ اس جہنم کا ایندھن بننے سے لوگ بچیں. دیکھیے جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا تو ہمارا دماغ اندر سے کہتا ہے چلو ہم تو نہیں ہیں نا، ہمیں تو نہیں ملنی. مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، ہم سب مان لیتے ہیں کہ وی آل مسلم آر فائر پروف، جہنم پروف، ہیل پروف. مان لیا، ٹھیک ہے. چلیے کسی انسان کے بارے میں سوچیے، وہ آگ میں جل رہا ہے، اچھا لگے گا؟ ہمسایا، کلیگ، رشتہ دار، دوست، بچے، نہیں چاہتے نا. تو اب آخری آیت پہ پھر عمل کریں گے. وَهَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں بس اللہ ایک ہی ہے. جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. کیا بتایا کہ لوگوں کو پہنچا دو. تم چاہتے انسانیت اس برے انجام سے بچے، جہنم کی لک بننے سے بچے، تارکول کے کپڑے پہننے سے بچے، گندک کے کرتے پہننے سے بچے، تو اس خوبصورت دین کو عام کر دو. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا کہ یہ دین عام کرنے کی چیز ہے، رائٹ. ہم کریں نہ کریں، ہم سے یہ کام اللہ لے لے نہ لے لے، لیکن اس پہ تو سب کا یقین ہے نا، یہ کرنے والا کام ہے. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ کام ہم سے لے لے، اور ہماری نسلوں سے یہ کام لے لے، اور ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہمیں کئی طرح سے فائدے دیتے ہیں، ہم ان کو یہ ابدی فائدہ دینے والے بن جائیں. الحمدللہ ہمارا آج کا ٹارگیٹ پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.